السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. درود پڑھیے محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نورانی و گرامی، سید الشہداء علیہ السلام کے شان و مقام و منزلت کے بارے میں، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں. یہ ہدایت کا چراغ، الہی چراغ، جس کی روشنی نجات کے لیے، اندھیروں سے اور ظلمتوں سے نکلنے کے لیے، گمراہیوں سے نکلنے کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے مومنین کو عطا کی ہے، اور طوفانوں سے بچنے کے لیے، آندھیوں سے بچنے کے لیے یہ کشتی نجات کی خداوند تبارک و تعالی نے اپنے لطف و کرم سے فراہم کی ہے. یہ جملہ صرف فضائل جسمانہ میں ہمارے ذہن میں تصور ہے، وہ نہیں ہے. فضائل کا تصور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شاعرانہ کسی کی مدح کی جائے، ثنا کی جائے، ان کے اوصاف ذکر کیے جائیں. رسول اللہ نے شاعرانہ فضائل نہیں بیان فرمائے، بلکہ بے حیثیت رسول و ہادی امت و پیغمبر خدا کے نبی ہونے کے ناطے امت کو نجات کا ذریعہ بتایا ہے، حقیقت کا تعارف کروایا ہے کہ امت گمراہیوں میں، ظلمتوں میں بھی ڈوبے گی اور طوفانوں کا بھی شکار ہوگی. ایسی ظلمتوں سے نجات کے لیے اسے روشنی کی ضرورت ہے اور چراغ کی ضرورت ہے، اور طوفانوں میں گرنے کے بعد اس کو نجات کی کشتی کی ضرورت ہے. اگرچہ سید الشہداء علیہ السلام کے علاوہ بھی ایسے اسوات حسنہ الہی موجود ہیں اور آل رسول سے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ نے سید الشہداء علیہ السلام کو یہ عنوان عطا کیا ہے. اور تمام معصومین اس عنوان کے مصداق ہیں، لیکن رسول اللہ کی زبان مبارک سے سید الشہداء کے بارے میں یہ حدیث نورانی صادر ہوئی ہے و بیان ہوئی ہے کہ ہدایت کے چراغ ہیں و نجات کی کشتی ہیں. اس چراغ سے روشنی لینی ہے اور اس کشتی سے نجات کا سفر شروع کرنا ہے، کشتی سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے، اور اس کشتی کا سہارا لینا ہے، اس کشتی سے تمسک کرنا ہے. مجالس عزاداری سید الشہداء کا اہم ترین مقصد یہی ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے امت کی نجات کے لیے، دین کی نجات کے لیے، بشریت کی نجات کے لیے، ظلمتوں، اندھیروں اور طوفانوں سے نجات کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا ہے اور جو راستہ کھولا ہے مجالس و عزاداری، اس راہ کو روشناس کرائی، اس راہ کو پہچنوائی، وہ راستہ تمام دنیا کی، وہ تمام جہانی اسلام کی ضرورت ہے۔ عزاداری جس کی سعادت، جس میں شرکت کی سعادت، اس کی بھرپائی کی سعادت، اس کے انتظام کی سعادت، اس کے انسرام کی سعادت، اس کے ساتھ کسی بھی پہلو سے معاونت کی سعادت ہم سب کو اور آپ سب کو نصیب ہے۔ محض ایک رسم نہیں ہے بلکہ نجات دین، نجات امت کا تنہا ذریعہ ہے۔ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے قیام مقدس کو دنیا تک پہنچانا اور اس قیام کا تسلسل ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کربلا کی جنگ سید الشہداء نے شروع کی و شہادت سید الشہداء سے ختم ہو گئی، تو یہ غلط فہمی ہے اور اس کا ازالہ ضروری ہے۔ یہ جنگ حق و باطل پہلے سے ہے، سید الشہداء سے بھی پہلے سے ہے، لیکن یزیدیت کے خلاف جنگ اپنے زمانے کے فاسد و ظالم و ستمگر نظام کے خلاف نبرد کا آغاز سید الشہداء نے کیا ہے، لیکن اس کے اختتام کا اعلان نہیں کیا، اس کے خاتمے کا اعلان نہیں کیا کہ میں ہی آغاز کر کے اور میں ہی اختتام کر کے جا رہا ہوں اور آپ کا کام اس آغاز سے انجام تک جنگ کا تذکرہ کرنا، اس کی یاد منانا اور اس کا سوگ منانا ہے۔ یہ جنگ شروع ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی، اختتام نہیں پہنچا اس کا، اس کا خاتمہ ہوگا۔ سید الشہداء کا فرمانا ہے، رسول اللہ کا فرمانا ہے، امیر المومنین کا فرمانا ہے، اس کا خاتمہ ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب فرزند حسین ظہور کر کے پوری کائنات کے اندر پرچم نظام خدا، پرچم ولایت لہرائے گا، ساتھ ہی اس جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دے گا۔ یہ جنگ شروع ہوئی ہے کربلا سے، ختم نہیں ہوئی۔ جس دن دین کا غلبہ ہو جائے گا، جس دن اللہ کے نظام کا غلبہ ہو جائے گا، جس دن اللہ کی طرف سے مقرر حاکم پوری دنیا کے اوپر اللہ کا حکم نافذ کر دے گا اور باطل محو ہو جائے گا، باطل زہوق ہو جائے گا، زاہق ہو جائے گا، باطل محو ہو جائے گا، مٹ جائے گا اور حق کا غلبہ ہو جائے گا، اس دن یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب تک حق بھی ہے اور باطل ہے، اور جب تک باطل کا غلبہ ہے، یہ نبرد جاری ہے، یہ رزم جاری ہے۔ عزاداری رزم ہے جو کربلا سے شروع ہوئی، اسے کربلا سے، میدان کربلا سے نکال کر پوری زمین کو کربلا بنانے کا نام عزاداری ہے، تاکہ کربلا ایک صحرا کے اندر منحصر نہ رہے بلکہ ساری زمین ارض کربلا بن جائے۔ اور سارا زمانہ جس نسل پہ بھی گزرتا ہے وہ زمانہ عاشورہ بن جائے، ساری زمین کو کربلا بنانا اور ہر زمانے کو عاشورہ بنانے کا نام عزاداری ہے، اس رزم کے تسلسل کا نام عزاداری ہے۔ اور یہ سعادت ہم سب کو نصیب ہے، نسل اندر نسل ہمیں یہ سعادت نصیب ہے کہ ہم عزائے سید الشہداء میں شریک ہوتے ہیں، برپا کرتے ہیں اپنی اپنی توفیق کے مطابق، بعضوں کو بانی ہونے کی حیثیت سے، بعضوں کو شریک ہونے کی حیثیت سے، بعضوں کو خطیب ہونے کی حیثیت سے، بعضوں کو معاون ہونے کی حیثیت سے نصیب ہے۔ لیکن جب تک یہ جہت نہیں ہوگی، درست رخ نہیں ہوگا، اور جب تک رخ اس کا کربلا کے سمت نہیں ہوگا، سید الشہداء کے سمت نہیں ہوگا، بطور رسم ادا ہوگی۔ اگر اس کا رخ کربلا کی طرف ہو گیا، یہ بطور رزم ادا ہوگی۔ اور عزیزان من، نصف دن کی رزم نے یزیدیت کو رسوا کر دیا، یزیدیت کے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ وہ نقاب پہنانے کے لیے بہت اہتمام کیا گیا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ یزید کے اصلی چہرے سے آپ آشنا ہیں اور نقاب کے پیچھے منفور چہرہ، فاسد چہرہ، رسوا چہرہ آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہے، یہ بصیرت آپ کو نصیب ہوئی ہے، لیکن ایک بہت بڑی جمعیت، حتیٰ مسلمانوں کی، وہ ابھی تک یزید کے اصلی چہرے سے آشنا نہیں ہے، وہ نقاب کے سامنے، نقاب کے ذریعے یزید سے آشنا ہے۔ ان کے چہروں، انہوں نے، ان کی نگاہوں کے سامنے وہ نقاب پوش یزیدیت ہے۔ اس طرح سے لوگ نہیں سوچتے جیسے آپ سوچتے ہیں، جیسے آپ کے دلوں میں نفرت ہے یزید کی، جیسے آپ کے دلوں میں نفرت ہے۔ کیوں نفرت ہے؟ توجہ فرمائیں، ہمارے دلوں میں کیوں یزید کی نفرت ہے؟ یہ نقطہ قابل غور ہے۔ ایک اس سے مشابہ گفتگو، ملتی جلتی ایک گفتگو غم حسین کے عنوان سے گزشتہ سنوات میں، ایام عزا میں و دیگر مجالس میں میں نے مومنین کی خدمت میں عرض کی ہے، شاید حاضرین میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جنہوں نے اس گفتگو کو سنا ہو، اس عنوان سے کہ میں نے کی، ایک طالب علم نے گفتگو کی، یہ نہیں عرض کر رہا، بلکہ اس پہلو سے کہ آپ شاید اس پہلو سے غور کریں تو مجھ سے بہتر حقیقت تک آپ پہنچیں، غم حسین کے نام سے۔ اور خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ ہم جس کو غم حسین کہتے ہیں، اس میں ذرا غور کریں کہ یہ کس کا غم ہے، آیا واقعا غم حسین ہے؟ ہمیں غم ہے سید الشہداء کے شہادت کا، سید الشہداء کے مظلومیت کا، سید الشہداء کے خاندان کی اسارت کا، سید الشہداء کے ساتھ ہونے والے اور اوپر ڈھائے جانے والے مصائب کا، یہ غم ہے ہمیں، اس کو ہم کہتے ہیں غم حسین۔ یہ ہمارا غم ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، یہ ہمارا غم ہے، ہمارے دلوں میں غم ہے، جو ہمیں گھر سے نکالتا ہے اور مجلس عزا میں لے آتا ہے، یہ ہمارا غم ہے حسین کے بارے میں۔ حسین کا غم یہ نہیں ہے، حسین کا غم وہ ہے جو حسین کو مدینہ سے کربلا لے آتا ہے، جو ہمیں گھر سے مجلس میں لے آئے یہ ہمارا غم ہے، اور جو حسین کو مدینہ سے کربلا لے آئے یہ حسین کا غم ہے۔ اب توجہ فرمائیں، ہمیں یزید کیوں برا لگتا ہے؟ ہمیں اس لیے برا لگتا ہے کہ اس نے آل رسول پہ ظلم ڈھایا ہے، اور اس کے حکم سے سب کچھ ہوا ہے. ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں, یزید کو بے شمار کہتے ہیں, یزید کے سے نفرت کرتے ہیں. ہم بھی نفرت کرتے ہیں, حسین بھی نفرت کرتے ہیں, لیکن ہماری نفرت کا سبب اور ہے, حسین کی نفرت کا سبب اور ہے. ہم نفرت کرتے ہیں چونکہ اس نے حسین اور آل حسین کو قتل کیا ہے. اگر یہ قتل نہ کیا ہوتا اس نے تو یزید منفور نہ ہوتا ہماری نگاہوں میں, چونکہ اس نے حسین علیہ السلام کو شہید نہیں کیا. لیکن حسین کو نفرت ہے نہ اس وجہ سے کہ وہ قاتل حسین ہے, حسین کو یزید سے نفرت ہے چونکہ ظالم ہے, وہ فاسد ہے, چونکہ طاغوت ہے. ابھی تو اس نے جرم نہیں کیا تھا, جب حسین کو یزید سے نفرت ہوئی, ابھی یزید نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا. آپ توجہ فرمائیں اس نقطے پہ, غور فرمائیے. اگر یزید نے یہ کام نہ کیا ہوتا جس طرح بہت ساروں نے نہیں کیا, ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے, لیکن حسین کو ہے, سید الشہداء کو ان سے نفرت ہے, اگرچہ انہوں نے سید الشہداء پہ حملہ نہیں کیا, سید الشہداء کو اسیر نہیں کیا, سید الشہداء کو شہید نہیں کیا, آپ کا فرزند ذبح نہیں کیا, آپ کی ناموس کو اسیر نہیں کیا, لیکن سید الشہداء کو پھر بھی ان سے نفرت ہے. چونکہ حسین کی نفرت کا معیار یہ نہیں جو مجھ پہ تیر چلائے گا مجھے اس سے نفرت ہے, بلکہ حسین کا معیار یہ ہے جو اللہ کی حد توڑے گا مجھے اس سے نفرت ہے. جو اللہ کی حد پامال کرے گا, جو دین خدا کو پامال کرے گا, میں اس کا دشمن ہوں, وہ میرا دشمن ہے. اس صورت میں غم ہو جاتا ہے غمی دین. غم میں بہت فرق ہے, نفرت میں بہت فرق ہے, یزید سے نفرت میں بہت فرق ہے. حسین چراغ ہدایت ہیں, ہماری ہر چیز کی ہدایت و جہت دے رہے ہیں, ہر چیز کو جہت دے رہے ہیں, آپ کی نفرت کو بھی جہت دے رہے ہیں, آپ کی محبت کو بھی جہت دے رہے ہیں. امام کا کام ہی یہی ہوتا ہے, جہت دینا, سمت دینا, رخ پھیرنا, اسی کو امام کہتے ہیں جو امت کا رخ اللہ کی طرف پھیر دے, جو امت کا رخ اصلی قبلے کی طرف پھیر دے. خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو بھی فرمایا, حضرت ابراہیم کو بھی فرمایا کہ آپ کا سب سے پہلا فریضہ اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے, رخ خدا کی طرف کرو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا, اپنا رخ سیدھا خدا کی جانب کر لو, دین کی جانب کر لو, اللہ کی جانب کر لو. حضرت ابراہیم نے لوگوں میں اعلان کر دیا, لوگوں تم جہاں چاہو جاؤ, میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین, میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے. اگر تم میرے پیروکار ہو تو اپنا رخ ادھر کر لو جدھر میرا رخ ہے, جدھر میرا وجہ ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے قیام مکہ کے دوران لوگوں کو آگاہ کیا, اپنا غم لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہا, شریک غم بنانا چاہا. ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا, حسین کو کربلا کے بعد لوگ نہیں چاہیے, کربلا سے پہلے ساتھی چاہیے, کربلا کے لیے ساتھی چاہیے, عاشور کے لیے ساتھی چاہیے. اگر عاشور پہ نہ جائیں حسین کے ساتھ شامل نہ ہو, کربلا میں حسین کے ساتھ شامل نہ ہو, اور بعد از واقعہ کربلا آ جائیں حسین کے ساتھ شامل ہو جائیں. انہیں تو حسین نے نہیں مانگا تھا, کربلا کے لیے مانگا تھا. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے دو طبقے ذکر فرمائے ہیں، ایک مومنین قبل از فتح مکہ اور مومنین بعد از فتح مکہ، ہے نا؟ قرآن میں، قرآن تو الحمدللہ پڑھتے ہیں آپ، پڑھا کریں قرآن، چونکہ دین کی بنیاد رسول اللہ فرماتے ہیں میں میراث میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور قرآن و اہل بیت مکمل مضمون بنتا ہے. قرآن اہل بیت کے علاوہ ہو بغیر ہو آدھا مضمون بنتا ہے، اور اہل بیت قرآن سے ہٹا کے کوئی دیکھے تو آدھا مضمون بنتا ہے. یہ مضمون پورا ہوتا ہے جب قرآن و اہل بیت کو ایک ساتھ رکھا جائے، ایک ساتھ رکھا جائے. قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے مومن ہوئے، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مومن ہوئے، ان کے درجوں میں فرق ہے، یہ ایک جیسے مومن نہیں ہیں. کیوں ایک جیسے مومن نہیں ہیں؟ چونکہ فتح مکہ سے پہلے، مکہ فتح ہونے سے پہلے، جیسے عام رائج تلفظ میں پاکستان میں فتح کہتے ہیں، میں بھی وہی تلفظ کروں تاکہ لوگ سمجھ میں آ جائے کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اس وقت فتح نہیں سمجھ میں آتے کیا کہہ رہے ہیں، فتح، فتح مکہ سے پہلے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور کچھ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. معلوم ہے فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے خود مکہ میں ہی اسی دن ہوئے جس دن مکہ فتح ہوا تھا. کون لوگ مسلمان ہوئے؟ وہی جو پہلے اسلام کے ساتھ لڑتے رہے، رسول اللہ کے ساتھ لڑتے رہے، لشکر کشی کرتے رہے، حملے کرتے رہے، راستے روکتے رہے، آج جب مغلوب ہو گئے، کمزور ہو گئے اور اسلام کی طاقت ان پر غالب آ گئی، رسول اللہ کی طاقت غالب آ گئی، تو آج اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے. انہیں تانا نہیں دیا گیا کہ بھائی آج کیوں مسلمان ہو رہے ہو، باہر کے انہیں بھی کہا گیا ٹھیک ہے آپ بھی مسلمان ہو جاؤ، آ گئے. لیکن ہرگز ان کا درجہ ان لوگوں والا نہیں ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، چونکہ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے اسلام سے لیا نہیں بلکہ اسلام کی نصرت کی ہے. وہ انصار اسلام کہلائے ہیں، انہوں نے اسلام کی مدد کی ہے. لیکن جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے اسلام سے لیا ہے، اسلام کا بیت المال دیکھا تو مسلمان ہو گئے، اسلام کا پیغام دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، رسول اللہ کے معجزے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، بیت المال میں رکھا ہوا سونا دیکھ کر، اس کی چمک دیکھ کر اور سکوں کی چھنگار دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ بھائی اب اسلام لانے میں فائدہ ہے، لہذا مفاد دیکھ کر مسلمان ہو گئے. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے درجات میں فرق ہے. اسی طرح وہ مومنین جو کربلا سے پہلے حسین کے ناصر بنے، عاشور سے پہلے ناصران حسین بنے، اور وہ جو عاشور کے بعد کربلا پہنچے، ان میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. جو پہلے پہنچے کربلا میں جان ہتھیلی پہ رکھ کر، سر ہاتھ پہ رکھ کر حسین کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یہ سر آپ کا صدقہ ہے، یہ سر آپ کی خدمت میں ہے، یہ سر اللہ کی راہ میں ہم نے قربان کر دیا ہے. سید الشہداء نے شب عاشور چراغ بجھا کے انہیں واپس بھی بھیجنا چاہا لیکن وہاں سے نکلے نہیں، لیکن بعد از عاشور بھی لوگ آئے، بعد از کربلا بھی لوگ آئے. یہ کیوں آئے؟ اظہار ہمدردی کے لیے، پرسا دینے کے لیے، تسلیت و تسلی کے لیے، اپنی خفت مٹانے کے لیے. یہ بعد میں آئے. سید الشہداء نے کربلا کے لیے ناصر مانگے تھے، عاشور کے جنگ کے لیے، رزم عاشور کے لیے ناصر مانگے تھے کہ اس کے لیے وہ میری مدد کرو. مکہ میں قیام کے دوران سید الشہداء نے مدینہ سے جب نکلے، پہلے مدینہ میں بہت کم وقت، قیام کے بعد کم وقت مدینہ میں گزارا، تھوڑا سا وقت، ایک شب. وہ پوری شب لوگوں کو دعوت میں گزاری، خصوصاً بنو ہاشم کو، چونکہ بنو ہاشم زیادہ مدینہ میں آباد تھے. بنو ہاشم کی کئی شاخیں تھیں، ان سب کو سید الشہداء نے الگ الگ دعوت دی، ان کے سرکردہ لوگوں کو، حتیٰ خواتین بنو ہاشم کو الگ دعوت دی، اور آخر میں اتمام حجت کرتے ہوئے سید الشہداء نے ایک جملے کا خط بنو ہاشم کے نام لکھا مدینہ سے نکلتے ہوئے، میں جا رہا ہوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، میری مدد کے لیے آ جاؤ، جو آئے گا مارا جائے گا، جو رہ جائے گا کبھی بھی عزت نہیں پائے گا. اتنا مختصر سا خط لکھ کر چھوڑ کے مدینہ سے نکل گئے اور مکہ آ گئے. 4 مہینے کے لگ بھگ امام مکہ میں رہے. 3 شعبان 60 ہجری سے لے کر 8 ذی الحجہ 60 ہجری تک امام مکہ میں رہے. 4 ماہ اور کچھ دن بنتے ہیں. 4 ماہ صبح و شام امام لوگوں کو پیغام دیتے رہے، چونکہ مکہ حجاج کا مرکز تھا، حرم خدا تھا، سال بھر اس میں دیندار لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور خصوصاً حج کے موقع پر، حج کے موقع پر آنے والے حاجیوں کو امام نے انتظار کیا کہ سارے حاجی آ جائیں اور اس وقت میں ان کے اوپر اتمام حجت کر دوں. 8 ذی الحجہ کو جس حاجی نے آنا ہوتا ہے اس دن تک آ جاتا ہے، چونکہ 8 کے بعد اگر کوئی مکہ آیا تو وہ حج میں شامل نہیں ہو سکتا، چونکہ 9 ذی الحجہ سے باقاعدہ حج اکبر شروع ہو جاتا ہے، اور 8 سے حجاج مکہ سے نکل جاتے ہیں حج کے مواقف کی طرف، عرفہ، منا اور مزدلفہ کی جانب. لہٰذا 8 ذی الحجہ تک امام تشریف فرما رہے مکہ کے اندر، اور اپنا آخری پیغام دے کر 8 ذی الحجہ کو مکہ سے بھی خارج ہو گئے. لیکن یہ جتنا عرصہ مکہ میں گزارا، صبح و شام اوقات نماز میں اور اوقات نماز کے علاوہ 5 وقت کی نماز امام خود حرم خدا میں قائم کرتے، پڑھاتے، اور اس کے بعد شرکائے جماعت سے امام خطاب کرتے، اور جب خبر ملتی نیا قافلہ، نیا کاروان کسی جگہ سے شام آیا ہے، مکہ کے اندر وارد ہوا ہے، اگر حرم میں ان سے ملاقات ہو جاتی تو امام وہیں پر انہیں اپنا پیغام دیتے اور دعوت دیتے کہ او میرا ساتھ دو، اور اگر انہیں حرم میں وہ لوگ نہ ملتے امام سے، کتراتے، دوری اختیار کرتے، امام ان کے ٹھکانے پہ پہنچ جاتے، ان کے خیموں میں پہنچ جاتے خود، اور وہاں جا کر انہیں پیغام دیتے اور انہیں دعوت دیتے کہ او میرے ساتھ شامل ہو جاؤ اس قیام کے اندر. مسلسل امام علیہ السلام نے 4 ماہ مکہ کے اندر یہ نہضت اور تحریک اپنی جاری رکھی، اور پھر وہی کاروان لے کر جو مدینہ سے لائے تھے، وہی کاروان مکہ سے لے کر مکہ سے بھی خارج ہو گئے. اہل مکہ کو بھی آخری خطبہ دیا کہ میں کل جا رہا ہوں، جو آمادہ ہے اس راہ میں خون بہانے کے لیے، شہادت کے لیے، وہ ہمارے ساتھ آ جائے، جو اس راہ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے. وہ لوگ ساتھ نہیں گئے، لیکن اظہار ہمدردی کیا امام کے ساتھ، امام کو بھی مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں. ایک اور اہتمام امام علیہ السلام نے ان ایام کے اندر یہ فرمایا کہ دیگر شہروں کی طرف قاصد روانہ کیے، کوفہ کی جانب جناب مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا، بصرہ کی جانب اپنا الگ قاصد روانہ کیا، دیگر اطراف کے قبائل جو مختلف مقامات پہ آباد تھے ان کی طرف خطوط بھیجے، یا انہیں بالمشافہ پیغام دیا امام علیہ السلام نے کہ انہیں نصرت کی دعوت دو، جا کر وہ مدد کریں ہماری. یہ قاصدین گئے، انہوں نے پیغام پہنچایا، لیکن کہیں سے امام کی طرف قابل اعتنا چشمدید نصرت آئی نہیں. اکا دکا لوگ آئے, بصرہ سے کچھ لوگ آئے, کوفہ سے کچھ لوگ آئے, گنے چنے افراد, لیکن جنہیں امام طلب کر رہے تھے جس تعداد میں, اتنی تعداد شامل نہیں ہوئے. ان میں سے جناب مسلم ابن عقیل کو جب امام علیہ السلام نے پیغام دیا کہ آپ جائیے یہ پیغام لے کر کوفہ, اور کوفہ میں آپ کے دو کام ہیں, دو فریضے امام نے معین کر کے امام نے حضرت مسلم کے ذمہ لگائے, کہ گزشتہ سال ہم نے عشرہ کے موضوع میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے, آج آپ کی خدمت میں یہ جملہ صرف تکمیل مطلب کے لیے عرض کر رہا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں کوفہ, وہاں جا کر کیا کرنا, پہلے بتایا کہ کیسے داخل ہونا, کس کے ہاں جانا, لوگوں پہ بھروسہ نہ کرنا, ان پر اعتماد نہ کرنا اہل کوفہ کے اوپر, وہاں جا کر ان کا جائزہ لینا, پھر اس کے بعد اس طریقے سے اس روش کے تحت انہیں اپنا پیغام سنانا. یہ ہدایات تھیں حضرت مسلم کو کوفہ تک پہنچنے اور اپنا ٹھکانا قائم کرنے کے لیے, اور وہاں جب جا کر آپ مستقر ہو جائیں, وہاں جا کر جب اپنا ٹھکانا پکڑ لیں, تو پھر دعوت دینا. کیا ہے؟ دو جملے. ادع الناس الی طاعتی, ایک کام آپ نے کوفہ میں یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو دعوت دینی ہے میری اطاعت کی, بحیثیت امام کہ میری اطاعت کریں, اطاعت کی دعوت دو اہل کوفہ کو. دوسرا, واخذلہم عن آل ابی سفیان, دوسرا فریضہ اے مسلم آپ کا یہ ہے کہ لوگوں کا تعلق و ناطا آل ابی سفیان سے کاٹنا ہے تم نے, آل ابی سفیان سے دور کرنا اور امام سے مربوط کرنا, یہ دو کام ہیں آپ کے ذمے. چونکہ بسا اوقات لوگ دونوں جگہ مربوط ہو جاتے ہیں, آل ابی سفیان سے بھی مربوط ہو جاتے ہیں اور آل ابی طالب سے بھی مربوط ہو جاتے ہیں, نماز آل ابی طالب کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں اور کھانا آل ابی سفیان کے پاس جا کھاتے ہیں, نوکری آل ابی سفیان کی کرتے ہیں, مجلس آل ابی طالب کی سن لیتے ہیں. بعض اوقات دوغلے ہو جاتے ہیں, دو چہرے ہو جاتے ہیں, دو شخصیتیں بنا لیتے ہیں, آل ابی سفیان کو بھی راضی رکھتے ہیں اور آل ابی طالب کو بھی راضی رکھتے ہیں. اس لیے امام نے فرمایا کہ آدھا کام نہیں کرنا, کہ آل ابی سفیان سے ان کا تعلق قائم رہتے ہوئے میرے ساتھ بھی ان کا تعلق نہیں بنانا, پہلے ادھر سے تعلق کاٹنا ہے اور پھر میرے ساتھ ان کا تعلق قائم کرنا ہے, میری اطاعت میں ان کو لے آؤ اور ان کی اطاعت سے ان کا رشتہ کاٹ دو, ان سے مکمل طور پر انہیں ڈسکنیکٹ کر دو کہ وہ ان سے کوئی رشتہ نہ ہو. فَإِن رَأَيْتَ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى بَيْعَتِي, اگر تم نے دیکھا کہ میری بیعت پر لوگوں نے اجتماع کر لیا ہے, اتفاق کر لیا ہے, فَعَجِّلْ لِي بِالْخَبَر, جلدی مجھے باخبر کرنا, حَتَّى أَعْمَلَ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ ان شاء اللہ تعالی, اور اس خبر کے بعد میں جلدی اپنا منصوبہ بنا کے اور اس کے مطابق میں بھی چل پڑوں گا. یہ ہدایات تھیں جناب مسلم کو. جناب مسلم نے سفر شروع کیا مدینہ سے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ, اور مدینہ سے نکلنے کے لیے پہلے مسجد الحرام میں گئے, دو رکعت نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی جناب مسلم نے, اور پھر اپنے امام کے بتائے ہوئے ہدایت کے مطابق سفر جاری رکھا, اور سختی کے ساتھ یہ سفر تھا, بہت دشوار سفر تھا مدینہ سے, چونکہ مخفی بھی رہنا تھا تاکہ بنو امیہ کو پتہ نہ چلے کہ امام کا قاصد کوفہ جا رہا ہے, مخفی بھی رہنا ہے, ان کی نظروں سے اوجل بھی رہنا ہے اور اپنا سفر بھی جاری رکھنا ہے, اس طرح اپنے آپ کو پنہان رکھ کے فاسد ظالم حکومت کی نگاہوں سے. اور جناب مسلم نے ایسا ہی کیا, اس طرح سے سفر رکھا کہ متوجہ کوئی نہ ہونے پائے کہ کون ہے اور کدھر جا رہا ہے, یہ نہیں معلوم ہونے دیا, بلکہ جو بھی ملتا راستے میں پوچھتے کہاں جانا ہے تو قریب والی آبادی کا بتا دیتے کہ وہاں تک جانا ہے، چونکہ وہاں تو جانا ہی جانا تھا. جیسے آپ اگر مخفی سفر کر رہے ہیں یہاں سے اسلام آباد کا، اگر لاہور سے نکلتے ہیں آپ کو کوئی پوچھتا ہے بھائی کہاں جا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہم شیخوپورہ جا رہے ہیں، چونکہ شیخوپورہ تو جانا ہی جانا ہے آپ کو. شیخوپورہ پہنچ کے آپ آگے بڑھیں، کہاں جا رہے ہیں، کہیں جی گوجرانوالا جا رہے ہیں، چونکہ گوجرانوالا تو جانا ہی جانا ہے آپ کو، وہاں سے گزرنا ہے آپ کو، جھوٹ بھی نہیں ہے. لیکن یہ نہیں بتانا کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں. اور حضرت مسلم اسی طرح اول تو اپنی پہچان چھپائی کہ یہ نہ پتہ چلے کون ہے، اپنے ساتھ دو ساتھی ملائے اور انہیں لے کر روانہ ہوئے، دو رہنما جو صحرائی راستوں سے آشنا تھے. راستے میں مشکلات زیادہ ہوئیں اور امام کے جو صحرائی راستہ بتانے والے کھوجی تھے، جو راستے تشخیص دیتے ہیں صحرائی راستے، یہ دونوں سفر کی شدت سے اور پیاس سے فوت ہو گئے، مر گئے یہ دونوں راستے کے اندر. یہ کرائے کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کہیں جی جس طرح ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں، رکشے والا ہے جی مجھے آپ نے پیسے دیے آپ کو لے جائے گا، دوسرے نے پیسے دیے اسے لے جائے گا، اگر آپ اسے پیسے دیں مجھے مجلس میں لے جاؤ وہ آپ کو پیسے لے کے مجلس میں لے آئے گا، اگر دوسرا خدا نخواستہ اس کو کہتا ہے آ کر جی مجھے لے جاؤ مجلس میں ہی لے جاؤ لیکن مجلس میں نے تقریب کرنی ہے، اسے بھی پیسے لے کے وہاں ہی آ کر چھوڑ دیتا ہے. یہ کرائے کے لوگ خوب اپنی سروسز دیتے ہیں، خدمات دیتے ہیں، انہیں سروکار نہیں ہوتا آپ نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، انہیں آپ فیس دیں آپ کو جو جہاں کہیں جانا چاہتے ہیں آپ لے جائیں گے، آپ کو پہنچا دیں گے. فیس والا طبقہ اس کو کوئی سروکار نہیں آپ نے کہاں جانا ہے، انہیں سروکار فیس سے ہوتی ہے، نہ آپ کی دین سے سروکار ہے، نہ آپ کی دنیا سے سروکار ہے، نہ آپ کی جنت سے سروکار ہے، نہ آپ کی جہنم سے سروکار ہے، نہ آپ کے دکھ کے انہیں کوئی سروکار ہے، نہ آپ کی خوشی سے انہیں کوئی سروکار ہے، ان کا ہم و غم فیس ہے، پیسہ ہے. پیسہ دو انہیں تو وہ التماس سے دعا کر کے چلے گئے، اللہ بھلا کرے تیرا، اگر پیسہ نہیں دیا تو باقی ساری گفتگو آپ ہی کے بارے میں ہوگی ممبروں کے اوپر، اگر آپ نے پیسہ نہیں دیا. وہ کتنے لوگ ہیں شر سے بچنے کے لیے یہ پیسہ دے دیتے ہیں. ایک روایت کے اندر بھی ہے کہ سب سے برا مہمان وہ ہے جس کے ڈر سے میزبان تکلف میں پڑ جائے، جو بےزت کرتا ہے جا کر باہر. وہ جی گئے تھے، ہم نے ممبر بھی کہہ دیتے ہیں آلو کھلائے اس نے، سر کیوں نہیں لگ رہی، کہتے ہیں اس لیے کہ بانی نے آلو کھلائے. مومن کی عزت ہے خیال رکھو، اگر نہیں تھا اس کے پاس چوزہ، نہیں تھا نہیں پکایا، مٹن نہیں ملا اس کو، ناغا تھا تو جو کھلایا اسی پہ شکر خدا کرو، اس کی حد نہ کرو، اسے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرو، یہی کافی ہے کہ اس نے آپ کو دعوت دے دی بلا لیا. باہر گئے، فیس والوں کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. ایک اور رینٹل امام حسین علیہ السلام نے کرائے پہ اس کے اونٹ لیے اور گھوڑے مکہ سے لیے اور کربلا تک یہ امام کے ساتھ رہا، عصر عاشور تک امام کے ساتھ رہا اور آخر تک بیٹھا رہا. جب اس نے دیکھا کہ اب امام آخر میں خود شہادت کے لیے جا رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، اس وقت آخر میں عصر کے وقت امام کے پاس آیا اور جب مقتل سارا لاشوں سے بھرا ہوا تھا اور امام کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا تھا اور سید ساجدین تھے، اس وقت یہ امام کے پاس آیا اور کہنے لگا حضور اب تو آپ بھی جانے والے ہیں، میرا رہنا اب آپ کے لیے مفید نہیں ہے، تو مہربانی کریں کہ اونٹوں کا کرایہ مجھے دے دیں تاکہ میں تو واپس جاؤں اپنے گھر پہنچوں. امام نے اسے بلایا اور اسے کرایہ جتنا طے کیا تھا اس سے زیادہ دیا، فیس دی اس کو، اور دے کر اسے راستہ بھی بتایا کہ اس راستے سے نکل جاؤ اور امن سے صحرا سے نکل جاؤ گے، صحرا کربلا سے، اور نکل گیا یہ باری فیس لے کر، اونٹ اور گھوڑے اپنے لے کر، امام کو تنہا چھوڑ کے اس راستے سے، امام کے بتائے ہوئے راستے سے نکل گیا اور کربلا سے بہت دور چلا گیا، کسی اور علاقے میں چلا گیا. وہاں کسی نخلستان سے گزر رہا تھا، ڈاکوؤں نے اس کو گھیر لیا، اونٹ اور گھوڑے بھی چھین لیے، پیسے بھی لے لیے، قتل بھی کر دیا اس کو، وہاں مارا بھی گیا. خوب ہوتا ہے ایسے، اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ سید الشہداء ہیں، اکیلے رہ گئے ہیں، آل رسول ہیں، خاندان آل رسول ہے، کرائے پہ آیا ہوا تھا، فیس تھی اس کی گھوڑوں کی بنتی تھی، مجھے دے دو، میرے گھوڑے کی فیس دے دو، آپ اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ یہ نہ ہو جائے کہ آپ شہید ہو جائیں، بعد میں میرا کرایہ دینے والا بھی کوئی نہ ملے یہاں پر۔ یہ دونوں ساتھی جو امام، جو حضرت مسلم نے چنے تھے، یہ دونوں وفات پا گئے راستے میں سختی کی وجہ سے۔ وہاں سے جناب مسلم نے ان کے وفات کے بعد امام علیہ السلام کو خط لکھا، ایک قاصد کے ذریعے واپس مکہ خط بھیجا، اور اس خط میں استعفیٰ لکھ دیا اپنا، حضرت مسلم نے، یعنی کہ مجھے اس ماموریت سے معاف کر دیں آپ۔ تفصیلی مضمون میں عرض کیا کہ گزشتہ سال عشرہ محرم میں پڑھ چکا ہوں اسی مطلب کا، یہاں صرف اشارہ کرنا ہے، وہ نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اس کی خاطر یہ مطلب عرض کر رہا ہوں۔ کیوں حضرت مسلم نے استعفیٰ لکھ بھیجا واپس؟ اس لیے کہ معلوم تھا کہ امام کے قیام کا دار و مدار مجھ پر ہے، میرے کوفہ پہنچنے پر ہے، میری ماموریت پر ہے۔ اگر میں بر وقت پہنچ جاؤں اور اپنی ماموریت انجام دے دوں اور اہل کوفہ سے بیعت لے لوں اور آل ابی سفیان سے ان کا ناتا کاٹ لوں، اگر یہ سب کچھ جیسا امام نے فرمایا ہے ایسا ہو جائے، پھر تو کامیابی ہے ہماری۔ لیکن اگر مجھ سے نہ ہو سکا، اگر میں نہ پہنچ سکا کوفہ، کوفہ پہنچ کر کوفہ والوں کی بیعت نہ لے سکا، اگر کوفہ والوں کی بیعت لے کر ان کا ناتا آل ابی سفیان سے نہ توڑ سکا، تو اس وقت امام نے جو کچھ سوچا ہوا ہے، جو منصوبہ ہے امام کا، وہ ممکن ہے میری وجہ سے شکست کھا جائے۔ اس لیے امام کو لکھ بھیجا راستے سے استعفیٰ کہ آپ میری جگہ کسی اور کو مامور بنا دیں، شاید یہ نہ ہو جائے کہ میری وجہ سے، چونکہ راستے کے دشواریاں بتاتی ہیں کہ معلوم نہیں میں پہنچ پاؤں گا یا نہیں۔ یہ خط لکھا، الفاظ یہ ہیں جناب مسنب ابن عقیل کے، الفاظ یہ ہیں، اما بعد، یہ خط ہے حضرت مسلم ابن عقیل نے لکھا قیس ابن مساحر سیداوی کو لکھ کر دیا، قیس ابن مساحر کو لکھ کر دیا کہ میرا خط امام حسین علیہ السلام تک لے جاؤ۔ قیس ابن مساحر سیداوی یہ خط لے کر امام کے پاس آئے، خط کا مضمون یہ ہے حضرت مسلم کے خط کا، اما بعد، یعنی حمد و ثنا اور تعریف خدا کے بعد، فانی اقبلت من المدینہ معی دلیلان لی، آپ کے فرمان پر میں مدینہ سے نکلا دو رہنما لے کر، رہنما یعنی راستہ بتانے والے، کھوجی دو لے کر نکلا، فجارا علی الطریق وظل واشتد علیہ العطش، راستے میں مشکل پیش آئی، راستہ گم کر بیٹھے وہ دونوں، ظاہر حضرت مسلم بھی انہی کے ساتھ تھے جدھر وہ لے جا رہے تھے، راستہ ان سے گم ہو گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر شدت عطش کی، پیاس کی غالب آئی اور وہ دونوں وہاں پر ان کی موت ہو گئی۔ فلم یلبسا ان ماتا، وہ فوت ہو گئے، وہ اقبل نہ حتی انتہی نہ الی الماء، ہمارے پاس بھی پانی نہیں تھا، ان کے پاس بھی نہیں تھا، لیکن وہ عطش برداشت نہیں کر سکے، ہم پیاسے ہی پانی کی طرف چلتے رہے اور اب ایک پانی پر پہنچ آئے ہیں، ایک جگہ پر پہنچ آئے ہیں جہاں پینے کا پانی ہمیں مل گیا ہے۔ فلم ننج الا بحشاشت انفسنا، ہم نے فقط اپنی سانسیں بچائی ہیں پانی پی کر، اس شدت سے ہمیں بھی پیاس تھی۔ وذالک الماء بمکان ید المزیق من بطن الخبیت، کہ بتایا کہ یہ کہاں ہے، اس جگہ کا نام بتایا کہ یہ فلاں جگہ ہے جہاں پر یہ پانی ہمیں ملا اور ہم نے جان بچائی، وہ دونوں پانی نہ ملنے کی وجہ سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ وقد تطیرت من وجه هذا، اور اس واقعے سے اب میرے دل میں یہ سوچ آ گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر میں بھی کسی ایسے حادثے کا شکار ہو جاؤں اور کوفہ نہ پہنچ پاؤں اور آپ کا پیغام میرے وجہ سے نہ پہنچ سکے، اور اس طرح آپ مکہ میں منتظر رہیں اور یہ ماموریت میری انجام نہ پائے۔ فَإِن رَأَيْتَ عَفَيْتَنِي، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو مجھے معاف کر دیں، مِنْهُ وَبَعَثْتَ غَيْرِي، اور کسی اور کو جو یہ کر سکتا ہو اور یقینی کسی اور کو روانہ کر دیں۔ والسلام، یہ خط حضرت مسلم کا لے کر قیس ابن مصہر سیداوی امام کی خدمت میں مکہ میں آئے۔ فقطب الیہ الحسین، سید الشہداء نے جوابی خط لکھا اسی کے ہاتھ، قیس ابن مصہر سیداوی کو لکھا خط مختصر سا دو جملوں کا، اما بعد، بعد از حمد و ثناء پروردگار امام نے لکھا، فقد خشیت ان لا یکون حملک علی الکتاب الیہ فی الاستعفاء من الوجہ الذی وجہتک لہ الا الجبن، میرے ذہن میں یہ گمان آ رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو روانہ کیا تھا، خوف نے، سختی نے، ڈر نے آپ کو استعفیٰ پر مجبور کر دیا اور آپ نے یہ خط لکھا ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کہیں ڈر تو نہیں ہے، ڈر کی وجہ سے تو نہیں لکھ رہے کہیں۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ فم دے، جاری رکھ اپنا سفر، استعفیٰ قبول نہیں ہے، آپ ہی نے یہ ماموریت انجام دینی ہے، اپنا سفر جاری رکھیں۔ فم دے لوجہ الذی، اس ایک جملے کے لیے یہ سارا مطلب ذکر کر رہا ہوں، یہ آپ سے مربوط ہے، فم دے لوجہ الذی وجہتک لہو، جس سمت میں نے، جس جہت میں میں نے تجھے ڈالا ہے، اس جہت میں اسی ارادے کے ساتھ، اسی عزم و استقامت کے ساتھ بڑھتے چلے جاؤ، منزل مقصود تک پہنچنے تک چلتے جاؤ، تم واپسی کا سوچنا بھی نہیں، ارادہ واپسی کا کرنا بھی نہیں آپ نے، اور آپ کو کسی اور کے بدلے میں تبادلہ بھی نہیں کرنا کہ آپ کی جگہ میں کسی اور کو روانہ کر دوں، آپ ہی نے یہ کام کرنا ہے۔ عزیزان، اب وہ حاشیہ تھا کہ راستے میں سختی پیش آئی، پانی نہیں ملا، اور دو جو ساتھی تھے جنہوں نے راستہ بتانا تھا، جنہیں کرائے پہ لیا تھا ساتھ، وہ شدت عطش سے وہاں پر وفات پا گئے، اور اس حادثے سے حضرت مسلم نے متاثر ہو کر لکھ بھیجا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگلی منزل پر دوبارہ یہی حادثہ ہو اور ہم بھی شدت عطش سے یہیں پر شہید ہو جائیں، اور آپ کا مقصد اور پیغام راستے میں ہی رہ جائے اور منزل مقصود تک نہ پہنچے۔ اس لیے میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی اور کو بھیجو کہ جو ان راہوں سے چل کر مطمئن آپ کا پیغام کوفہ تک پہنچا کے اور آپ کی مراد پوری کر دے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سختیاں ہیں، جو دوسرا جائے گا اس کی راہ میں بھی یہی راستہ ہے، اس کی راہ میں بھی یہی پیاس ہے، اس کی راہ میں بھی یہی سختیاں ہیں، آپ نے پیچھے کا نہیں سوچنا، فمزے چلتے جاؤ، فمزے زواد کے ساتھ، فمزے چلتے جاؤ، گزرتے جاؤ، رکے بغیر گزرتے جاؤ، پیچھے مڑے بغیر گزرتے جاؤ، فمزے یعنی آگے ہی بڑھتے جاؤ، گزرتے جاؤ، لوجہک الذی وجہتک لہو، اس سمت اور مقصود کی طرف جس مقصود پہ میں نے تمہیں ڈالا ہے، اس مقصود کی طرف بڑھتے ہی چلے جاؤ، راستے میں شہید ہو جاؤ تو بھی پیچھے نہیں آنا، رکنا نہیں ہے، اور اگر منزل پہ کوفہ پہنچ جاؤ تو بھی آگے ہی جانا ہے، پیچھے نہیں آنا۔ عزیزان ایمان، سید الشہداء نے، جیسے میں نے اشارہ کیا تھا کہ سید الشہداء نے ستم کے خلاف، چونکہ جو چیز ہمارے دلوں میں نفرت کا باعث ہے یزید سے، وہ یہ ہے کہ اس نے آل رسول کو قتل کیا ہے، لیکن جس وجہ سے حسین کو نفرت ہے یزید سے، وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے آل رسول کو قتل کیا ہے، چونکہ اس وقت تک کوئی بھی آل رسول کا فرد یزید کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا تھا، لیکن امام فرما رہے تھے کہ یہ منحوس وجود زمین سے ختم کرنا لازمی ہے۔ راہ حسین کیا ہے؟ راہ حسین یہ ہے کہ جس دلیل سے حسین یزیدیت کا خاتمہ چاہتے ہیں، عزادار اسی دلیل سے یزیدیت کا خاتمہ چاہتے ہیں، جس دلیل سے حسین خاتمہ چاہتے ہیں۔ عزاداری یہ نہیں ہے کہ فقط قتل حسین کا مجرم ہے یزید، حسین فرماتے ہیں میرے قتل سے پہلے مجرم ہے، یہ دین خدا کا مجرم ہے، یہ اللہ کا مجرم ہے، یہ رسول اللہ کا مجرم ہے، یہ تمام انبیاء کا مجرم ہے، یہ تمام بشریت کا مجرم ہے۔ کیوں؟ کہ فاسد ہے، ظالم ہے، ستمگر ہے، شارب الخمر ہے، قاتل النفس المحرمہ ہے۔ یہ دلائل ہیں جس دلائل سے اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور یزید کو ختم کرنا اتنا اہم ہے۔ عزیز من توجہ فرمانا، امام خمینی زمین، یہ ایک حقیقت ہے جس کی گواہی قرآن دیتا ہے، جس کی گواہی رسول اللہ دے رہے ہیں، جس کی گواہی اللہ نے دی ہے، جس کے شواہد اور نشانیاں ساری کائنات میں برملا ہیں کہ سید الشہداء سے برتر، پاکیزہ تر، مقدس تر ہستی روح زمین پر حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں، حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ قیمتی ترین ہستی، جس طرح رسول اللہ کی مد میں اس شاعر نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، مختصر بات کرتا ہوں کہ اللہ کے بعد تو سب سے عظیم ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں عقیدت پیش کی، خب یہی عقیدت کا جملہ حسین علیہ السلام پر صدق کرتا ہے کہ سید الشہداء اللہ کی عظمت کے بعد، رسول اللہ کے بعد حسین سے برتر کوئی اور نہیں، حسین سے برتر کوئی اور نہیں ہے، حسین کا ثانی کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن یہی ہستی یہ قربان ہو جائے، یہ فدا ہو جائے، یہ شہید ہو جائے، اپنے خاندان سمیت شہید ہو جائے، کس لیے شہید ہو جائے؟ کہ اس کی شہادت سے اگر ظلم، فساد، شر، منکرات اور یزیدیت جیسا منحوس نظام ختم ہونا اگر منحصر ہے حسین جیسی شخصیت کی شہادت پر، تو اللہ فرماتا ہے کہ ظلم کے خاتمے کے لیے یہ قیمت بھی ادا کرنی پڑے تو کر دو، اس سے بڑھ کر تو کوئی سرمایہ دین میں نہیں ہے، پیدا ہی نہیں کیا اللہ نے، اس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ لیکن ظلم کے خاتمے کے لیے، شر کے خاتمے کے لیے، فساد کے خاتمے کے لیے، یزیدیت کے خاتمے کے لیے اگر اس حد تک بھی جانا پڑتا ہے تو جائیں، اتنی اہمیت ہے۔ ظلم کسی قیمت پر نہیں برداشت کرنا، ستم نہیں برداشت کرنا، فساد نہیں برداشت کرنا۔ حسین نے یہ جنگ شروع کی یزید کے خلاف، یزید کے خلاف اس کے نسب کی وجہ سے تو نہیں کی جنگ، اس کے نسب کی وجہ سے جنگ نہیں کی، کیونکہ نسب کی وجہ سے جنگ کرنا ہوتی تو یزید کے باپ کے خلاف جنگ زیادہ حقدار، حق بنتا تھا کہ یزید کے باپ کے خلاف جنگ کی جائے۔ سید الشہداء نے 20 سالہ اس کے دور حکومت میں اس کو تحمل کیا، لیکن اس کے خلاف جنگ نہیں کی، اس کی طرف سے ہر چیز مشاہدہ کی، جنگ نہیں کی۔ وجہ بھی بیان کی کہ کیوں نہیں کی۔ سید الشہداء فرماتے ہیں بنتی ہے جنگ، جواز ہے جنگ کا لیکن ساتھ ایک پابندی بھی ہے اس عہد کی جو امام حسن نے کیا تھا، اس عہد کی پابندی بھی ہے ساتھ۔ اس عہد کی پابندی کی وجہ سے میں نے وہ عہد توڑنا نہیں ہے، چونکہ اللہ فرماتا ہے جب اپنا عہد کرو تو اس عہد پر جان بھی دینی پڑ جائے عہد مت توڑنا، تو یہ نہ ہو جائے اقتدار کی خاطر اقدار پائمال نہ کرنا۔ حکومت اقتدار کا نام ہے، عہد اقدار کا نام ہے۔ اقتدار کے لالچی نے اقدار توڑ کر اقتدار لے لیا، اقدار پائمال کر دی، لیکن اقدار کے محافظ نے اقتدار کو ٹھوکر مار کر اقدار کو محفوظ کر دیا، اقدار کو محفوظ کر لیا۔ دنیا اقتدار سے نہیں چلتی، اقدار سے چلتی ہے، اقدار سے چلتی ہے، اقتدار سے نہیں چلتی۔ سید الشہداء نے اقدار بچا لی۔ میں جنگ بنتی ہے، ظلم ہے، ستم ہے، لیکن میں پابند ہوں اس عہد کا۔ یزید کے خلاف کوئی عہد نہیں ہے بلکہ عہد شکنی ہے، عہد ادھر سے ٹوٹ گیا، اب اس کو برداشت نہیں کرنا۔ یزید کو کیوں برداشت نہیں کرنا؟ نہ اس کے نسب کی وجہ سے بلکہ اس کے فساد کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کے ستم کی وجہ سے، اس کی نااہلی کی وجہ سے، اس کی طغیان کی وجہ سے، اس کی ہوس رانی کی وجہ سے، اس کی شہوت رانی کی وجہ سے۔ سید الشہداء نے ایک بہت عالی جملہ بیان فرمایا، عزیز من، اہل بصرہ کے نام، اور اہل بصرہ میں سے ایک شخص نے جو سید الشہداء کو، جو ہماری روز کی مجالس کا موضوع ہے جامعہ میں، وہاں پر یہی اہل بصرہ کے نام امام کا خط موضوع بحث ہے، اور اہل بصرہ نے جو امام کو خط لکھا، اس میں ایک جملہ بڑا خوبصورت اہل بصرہ نے یہ بیان کیا، اور وہ یہ تھا کہ یزید اس قدر نالائق اور پست اور گھٹیا ہے، امت اسلامیہ کی سربراہی کے لیے لائق و شایع نشان نہیں ہے، اور مقام امت اس سے کہیں زیادہ بلند تر ہے کہ یزید جیسا اس کا حکمران بن جائے۔ عزت امت اسلامیہ، عزت نفس امت اسلامیہ کی یہ پائمال ہوتی ہے اگر یزید حکمران بن جائے۔ یزید کی حکمرانی سے حدود خدا پائمال ہوتی ہیں۔ سید الشہداء کو توجہ فرمائیں، یہ مارکہ، یہ کربلا بڑا عجیب مارکہ، ایک جنگ نہیں تھی، حسین ایک آن میں، آن واحد میں، بیک وقت، ایک نہیں کئی محاذوں پر جنگ کر رہے تھے۔ عمر سعد کے خلاف ایک محاذ تھا، ایک محاذ عمر سعد کے مقابلے میں تھا، ایک محاذ بزدلوں کے مقابلے میں تھا، ایک محاذ بے غیرتوں کے مقابلے میں تھا، ایک محاذ منافقوں کے بارے میں تھا، ایک محاذ عہد شکنوں کے مقابلے میں تھا، ایک محاذ مصلحت پسندوں کے مقابلے میں تھا، ایک محاذ ڈرپوک لوگوں کے مقابلے میں تھا، ایک محاذ تو نہیں تھا حسین کے سامنے۔ کربلا کی جنگ کو اگر احاطہ کرو کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، سید الشہداء کے مقابلے میں کتنے محاذ ہیں۔ امام علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے، سب امام کو اپنی رائے سے ہٹانے کے چکر میں ہیں، ہر ایک اپنے تھے، ہر ایک اپنا اور غیر، سب مل کر سید الشہداء کا ارادہ بدلنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اب آپ توجہ کریں، یہ دباؤ برداشت کرنا سب سے مشکل ہے۔ عمر سعد سے لڑنا آسان ہے، عمر سعد سے لڑنا آسان ہے، مصلحت پراست مشوروں سے لڑنا مشکل ہے، مقدسین سے لڑنا مشکل ہے۔ ایک بڑی صف حسین کے سامنے مقدس مآبوں کی صف تھی، جو تقدس کے لبادے میں آ کر سید الشہداء کو اپنے ارادے سے روک رہے تھے۔ کیوں روک رہے تھے؟ وہ حیران تھے حسین علیہ السلام کو ہوا کیا ہے، بلکہ بعضوں نے کہا کہ آپ پہلے بھی تو خاموش نہیں، یہ حکومت بھی جانے دیں، رہنے دیں، گزرنے دیں۔ ایک نے یہ کہا کہ آپ مکہ چلے جائیں، حرم خدا میں، کعبہ سے باہر نہ آنا، چونکہ کعبہ میں امن ہے، کعبہ بیت امن ہے، جو کعبہ میں چلا گیا اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. آپ کعبہ میں پناہ گزین ہو جائیں, مجاور بن جائیں, اور کعبہ میں آپ محفوظ ہیں. ایک نے کہا کہ آپ کعبہ میں اگر مکہ میں امن نہ ہو تو یمن چلے جائیں, اگر یمن میں امن نہ ہو تو ایک اور مشورہ آیا خیر خواہوں کا, وہ مشورہ یہ تھا کہ مکہ اور یمن کے درمیان ریگستان ہے, صحرائی علاقہ اور پہاڑی علاقہ ہے, اس علاقے میں غاریں ہیں ریگستان میں بھی, ٹیلوں میں اور پہاڑوں کے اندر, اور امام کو مشورہ دیا کہ آپ ان غاروں کے اندر چھپ جائیں. ایک دن تو یزید مر ہی جائے گا, شراب نوشی سے مر جائے گا, فساد سے مر جائے گا, ہوس رانی کی وجہ سے مر جائے گا, اس کو کوئی اور اقتدار کا لالچی آ کے مار دے گا, کسی بیماری کی وجہ سے مر جائے گا, کسی ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا. اس کی موت کا انتظار کرتے رہیں, اور جس دن آپ کو خبر ملے یہ مر گیا ہے اس غار سے باہر آ جائیں. توجہ کریں, عمر سعد کے خلاف لڑنا اتنا دشوار نہیں تھا جتنا ان آراء کے خلاف لڑنا مشکل تھا, جتنا ان مشوروں کی مخالفت کرنا مشکل تھا. عزیز من, مشکل کیا تھی؟ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کو تو یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے, ہم بیچ میں کوئی درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں, بیعت بھی نہ ہو اور قیام بھی نہ ہو, جنگ بھی نہ ہو, یہ درمیانی راستہ ہے, اور یہ راستہ موجود ہے. بڑی جید شخصیتوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ضمانت دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے خود بھی بیعت نہیں کی اور ہم جنگ کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, اور دیکھیں آپ, ہم بھی امن سے, آپ بھی امن سے, وہ بھی امن سے, نہ وہ ہم پر حملہ کرے گا نہ ہم اس پر حملہ کریں گے. ان لوگوں نے خود بھی بیعت نہیں کی تھی. امام سے کہا کہ ہم آپ کو بھی وہی راستہ بتاتے ہیں, آپ اپنے گھر میں رہیے, آپ ان کو نہ چھیڑیں, یہ آپ کو نہیں چھیڑیں گے, آپ بیعت بھی نہیں کریں گے اور جنگ بھی نہیں کریں گے. یہ اہم نقطہ تھا. سید الشہداء انہیں یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ بزرگواروں, یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یزید کے ساتھ میری ذاتی دشمنی نہیں ہے, یزید میرے خاندان کا دشمن ہے, لیکن میں خاندان کا انتقام یزید سے نہیں لینا چاہتا. کیوں؟ کہ میرے نانا نے یزید کی دادی کو معاف کر دیا, انتقام نہیں لیا, اس نے سید الشہداء کا جگر چبایا تھا. اگر انتقام لینا ہوتا تو میرا نانا یزید کی دادی سے انتقام لے لیتا, ہند جگر کارا سے انتقام لے لیتا. اس نے بہت بڑا ظلم کیا جنگ احد میں, حمزہ سید الشہداء کو قتل کروایا, شہید کروایا, اور پھر خنجر سے سینہ چاک کر کے جگر نکال کر رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دانتوں سے چبایا, اور خطاب توہین آمیز کر کے, اے محمد, اے علی, دیکھو آج میں نے بدر کے مقتولوں کا آج انتقام لے لیا ہے, حمزہ سے انتقام لے لیا ہے. اور رسول اللہ جب مکہ گئے تو یہ موجود تھی مکہ کے اندر, جب مکہ فتح ہوا یہ موجود تھی, جنگ کے سارے بانی موجود تھے. لوگوں نے کہا آج انتقام لیں گے, رسول اللہ نے فرمایا نہیں, آج یوم انتقام نہیں ہے, انتقام نہیں ہے, چونکہ دین دین اسلام, دین خدا دین انتقام نہیں ہے, دین نظام خدا ہے, دین انتقام نہیں ہے, بھڑاس نہیں نکالنی, نظام اللہ برپا کرنا ہے. رسول اللہ اگر چاہتے بھڑاس نکالنا تو نکال سکتے تھے, لیکن مقصد نظام خدا قائم کرنا تھا. مکہ و غیر مکہ کے اندر انتقام سے انتقام ہی ہوتا ہے, نظام قائم نہیں ہوتا, نظام قائم نہیں ہوتا, یہ ذہنوں میں رکھ لیں آپ. ہمارے ذہنوں میں بھی ہے کہ ہم فقط انتقامی لشکر ہیں, ہم انتقامی فورس ہیں, ہم انتقامی ملت ہیں. نہ عزیز من, ہم امامی ملت ہیں, نظام امامت نافذ کرنے والے. ممکن ہے انتقام نہ لیں لیکن نظام سے گزرنے والے دشمن سے گزر جائیں گے, دشمن کو ممکن ہے چھوڑ دیں لیکن اللہ کے نظام سے نہیں گزر سکتے, فاسد نظام نہیں برداشت کر سکتے. یہی مشکل تھی. سید الشہداء فرما رہے کہ ذاتی دشمنی کا معاملہ تو نہیں کہ تم صلح کی باتیں کرتے ہو, میں اسے مان لوں وہ مجھے مان لے. بزرگوں, مشکل جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ مشکل یہ ہے کہ یزید اللہ کی حدود کو پائمال کرتا ہے, اور میں نگہبان حدود خدا ہوں، میں پاسدار حدود خدا ہوں، میں پاسبان دین خدا ہوں، میں پاسدار ناموس خدا ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی حدود کو پائمال کرتا رہے اور میں صرف اس بات پہ خوش رہوں کہ مجھے چھوڑ دے، میرے خاندان کو کچھ نہ کہے؟ جب کوئی ظالم اللہ کی حدود کو پائمال کرتا ہے، یہی کافی ہے، جواز بن جاتا ہے اس کی نابودی کے لیے، اس کے خلاف قیام کے لیے۔ سید الشہداء نے خروج کیا، قیام کیا، اور پھر اپنے سفیر کو جو جملہ کہا، فمضی، چلتے جاؤ، گزرتے جاؤ، کس سمت جاؤ؟ فمضی لوجہک الذی وجہتک لہ۔ قرآن کے آداب میں ایک ادب ائمہ اطہار فرماتے ہیں، رسول اللہ کا بھی فرمان ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب بناؤ، اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب بناؤ کہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ ساری آیات مجھے خطاب کر رہی ہیں، مخاطب بن کر قرآن پڑھو۔ عزیز من، یہی ادب اہل بیت کا بھی ہے۔ حسین کے سامنے حسین کا جب خطبہ سنو تو یہ نہ کہو کہ یہ بات اس کو کہی جا رہی ہے، یہ بات اس کو کہی جا رہی ہے، حسین کے خطبے کا مخاطب بن کر خطبہ سنو، اگرچہ بظاہر کسی کے لیے بھی ہو، چونکہ آیات ہمارے لیے تو نہیں اتری، ہم تو تھے نہیں اس وقت، آیات اس زمانے کے لوگوں کی اعمال کی مناسبتوں سے اتری، لیکن امام فرماتے ہیں کہ تو 1400 سال بعد جب آ کے قرآن کی آیت پر، تو یہ سمجھ کہ قرآن کی آیت تجھے خطاب کر رہی ہے۔ عزیز من، اس وقت حسین ابن علی کے سامنے سفیر مسلم ابن عقیل تھا، تو مسلم ابن عقیل کو سامنے رکھ کر امام نے ایک دستور دیا۔ آج عزادار بیٹھ کر حسین ابن علی کا وہ جملہ اس طرح نہ سنے کہ یہ مسلم ابن عقیل کا جملہ ہے، مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہو کہ مسلم ابن عقیل کی سفارت شان نزول بنی ہے، لیکن یہ خطاب مجھے بھی خطاب ہے۔ کیا خطاب ہے؟ فمضی، چلتے جاؤ، چلتے جاؤ، ڈرنا نہیں، پانی نہ ملے تو ڈرنا نہیں، خوراک نہ ملے تو ڈرنا نہیں، سامنے لشکر آ جائیں تو ڈرنا نہیں، ظالم آ جائیں تو ڈرنا نہیں، دہشت گرد آ جائیں تو ڈرنا نہیں، پابندیاں آ جائیں تو ڈرنا نہیں، کچھ بھی تمہاری راہ کے اندر آ جائے، فمضی لوجہک، اے عزادار، اے میرے سفیر، میں نے جس سمت تجھے لگایا ہے اسی سمت بڑھتا جا، جہت نہ بدلنا، رخ نہ بدلنا۔ فمضی لوجہک الذی وجہتک لہ۔ سید الشہداء کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ مارکہ شروع کر دیا ہے، یہ مارکہ ختم ہوگا جب پوری دنیا سے نشان یزیدیت مٹ جائے گا اور حق کا پرچم لہرا جائے گا، جنگ کربلا و عاشور ختم ہو جائے گی۔ جب تک وہ پرچم نہیں لہراتا تو اس وقت تک تیرا نعرہ کیا ہے کہ ہر زمین کربلا ہے اور ہر دن تیرا عاشورہ ہے، اور تو گزرتا جا، تو چلتا جا۔ یہ رزم حسین ہے اور عزاداری تسلسل رزم حسین ہے، عزاداری بزم نہیں ہے کہ ایک دن یا 10 دن یہ منعقد ہوگی پھر اس کے بعد عزادار نظر نہیں آئے گا۔ یہی تو مصیبت ہے عزیز من، کہ عاشور میں اگر شیعہ نظر آتا تو یزیدیت اسی دن پوری دنیا سے محو ہو جاتی، یہ جو نسل یزید باقی رہ گئی، آج جو ہر ملک کے اندر طاغوت کا سایہ ہے، اس لیے کہ شیعہ کربلا نہیں پہنچا، کربلا نہیں پہنچا۔ اور کس موقع پہ کیا کر جاتا ہے؟ حسین کو چاہیے تھا کربلا میں شیعہ چاہیے، عاشور میں شیعہ چاہیے، بعد میں آئے گا، عاشور کے بعد قبر پہ موم بتی جلانے کے لیے آئے گا، اب کس لیے آئے ہو؟ اب تو صرف حاجتیں تیری رہ گئی ہیں، مجھ سے حاجتیں منوا کے چلا جا، میں نے تجھے نصرت کے لیے بلایا تھا، تو مجھے حاجتوں کے لیے طلب کرتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، عجیب لوگ ہو تم، میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے دنیا کے لیے چاہتے ہو، میں تجھے اللہ کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے دنیا کے لیے چاہتے ہو۔ سید الشہداء نے جب طلب کیا آ جاؤ، اب سید الشہداء نے جنگ کا اختتام نہیں کیا، اگر جنگ کا اختتام ہوتا تو آخری لفظ سید الشہداء کے حل من ناصر ینصرنا نہ ہوتے، حل من ناصر نہ ہوتے، کیوں کہ اب ناصرین کی کیا ضرورت ہے، اب تو ختم ہوگی جنگ، اب تو آپ شہید ہو رہے ہیں، اب اگر ناصر آ بھی گئے تو کیا کریں گے، آپ کے کس کام آئیں گے، حسین کیا فرما رہے ہیں کہ ناصرین اس لیے چاہیے تاکہ یہ رزم جاری رہے آگے، اور یہ رزم جاری رہے آگے، اس کو تھمنے نہ دیں، اس کو ختم نہ ہونے دیں، اور اس وقت حسین کی نصرت کے لیے ایک ناصر خیمہ حسینی سے نکلا، سید الشہداء نے فرمایا اس ناصر کو واپس لے جاؤ تاکہ میری نسل بھی باقی رہے، اور ندائے حسینی آج بھی باقی ہے، عزیز من عزاداری، حل من ناصر کا جواب اور عزاداری کا اختتام ودا پہ نہیں ہوتا، ہم کب ودا کا نوحہ پڑھتے ہیں اور سلام، شام غریبہ و عصر عاشور، آخری نوحہ مومنین پڑھتے ہیں، الوداع الوداع یا حسین الوداع، ذرا غور سے سن کے حسین کیا کہہ رہا ہے، حل من ناصر، اسی عصر کے وقت حسین کی ندا آ رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یزب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے جو ہمارا آ کر ساتھ دے، وہ نصرت کرے، جب دوسرا کہہ رہا ہو او مدد کرو تو اس کو ودا نہیں کہا جاتا، اس کو لبیک کہا جاتا ہے،
لبیک یا حسین، 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 لبیک
یا حسین،
لبیک یا
حسین،
شیعہ کو حکم کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا، فم دل وجہ کلزی وجہ تو کا لہو، جس طرف میں نے تمہارا رخ کر دیا ہے اسی طرف چلتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، رکنا نہیں، مڑنا نہیں، بے شک کوفہ چلے جاؤ، دارالمارا پہ چلے جاؤ، گردن کٹا دو، لیکن رخ نہیں موڑنا اپنا، چہرہ نہیں موڑنا اپنا، عزیزان، اور آج ضرورت ہے، ہر قوم و ملک کی ضرورت ہے، بالخصوص پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کو بیوقوفوں نے جس مشکل میں دھکیل دیا ہے، وہ عزاداریوں پہ پابندی لگانے سے حل نہیں ہوتی، وہ مشکل حل ہوگی ہی عزاداری سے ہوگی، وہ عزاداری سے حل ہوگی، یہ نہ کہو کہ عزاداری پہ پابندی لگا دیں، عزاداری کو عزاخانوں کے اندر محدود کر دیں تو پھر پاکستان سے دہشت گردی ختم ہوگی، دہشت گردوں کی ماں سے جا کے پوچھو کہ وہ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی طاقت اگر ہمیں ختم کر سکتی ہے تو وہ فقط حسین کا عزادار ہے، وہ حسین کا عزادار ہے، اس لیے اب عراق میں دیکھیں آپ داعش جیسے دہشت گرد خونخوار، شمر سے زیادہ ملعون و لعین، جو اس کے اندر کھل کے دہشت گردی کرتے ہیں، اگر ان کے دلوں میں خوف ہے تو فقط کسی ایک طاقت کا خوف اور خوف ہے، اور وہ ہے شیعہ ملیشیا کا، 60 ملک مل کر جمع ہو کر اس کا مقابلہ کریں اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن عزادار حسین اگر آ جائے مقابلے میں پھر چیختے ہیں، بلبلاتے ہیں، پھر عرب بھی کہتے ہیں انہیں نہیں ہونا چاہیے، عجم بھی کہتے ہیں انہیں نہیں ہونا چاہیے، مغربی بھی کہتے ہیں انہیں نہیں ہونا چاہیے، مشرقی بھی کہتے ہیں انہیں نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیروئے حسین ابن علی اس فتنے کو، اس دہشت گردی کو ختم کر دے گا تو پھر اس کو ختم کر کے ظاہر پیروئے حسین کا ہی تسلط ہوگا، نظام ہوگا، اس سے ڈرنے کے لیے، بچنے کے لیے کہ دہشت گردی کے بعد حسینیت نہ آ جائے، سازشیں کر رہے ہیں. ورنہ آج اس محرم میں مومنوں کو یہ خوشخبری مل جاتی کہ اس زمانے کی یزیدیت عزاداروں کے ہاتھوں نابود ہو چکی ہے. یہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اس ذہنیت سے نہیں ہوئی کہ دہشت گردی کی جگہ پر پھر بعد میں ختم کر کے حسینیت نہ آ جائے. پاکستان میں دہشت گردی کا خطرہ ہے. دہشت گردی کا سب سے زیادہ خطرہ عزاداروں کو ہے, چونکہ شروع ہی انہی کے خلاف کی گئی تھی, بنائے ہی گئے تھے اس لیے کہ ان کو ختم کریں. آج دہشت گردی ختم کرنے کا جب ارادہ بنا ہے تو عزاداروں پہ پابندی لگا رہے ہیں, عزاداری پہ پابندی لگا رہے ہیں. دہشت گردی ختم ہوئی تھی عزاداری ختم کرنے کے لیے, دہشت گردی شروع ہوئی تھی عزاداری ختم کرنے کے لیے. تو یہ کیسا پلان ہے کہ شروع ہو اس کا مقصد بھی عزاداری ختم کرنا, اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بھی عزاداری کو پابند کرنا. اس کے پیچھے تو کوئی منطق نظر نہیں آتی کہ عزاداری شروع ہو, عزاداری معاف کرنا, دہشت گردی شروع ہو عزاداری کے خاتمے کے لیے, اور دہشت گردی ختم ہو پھر بھی عزاداری کے خاتمے کے لیے. اس طرح تو آپ ساری عمر اپنے ملک و قوم کو دہشت گردوں سے آزاد نہیں کرا سکیں گے, چونکہ دہشت گرد کی ماں یزیدیت ہے, اور یزیدیت سے نفرت فقط ایک طبقے کو ہے, وہ عزادار حسین ابن علی کو. کس دلیل سے نفرت ہے؟ جس دلیل سے حسین ابن علی کو نفرت ہے. اس ملک سے ختم کی جا سکتی ہے دہشت گردی اگر ملک کے ذمہ دار مغرب سے منصوبے نہ لائیں, مشرق سے منصوبے نہ لائیں, حسین ابن علی سے, رسول اللہ سے سیکھیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب اندھیروں میں پہنچ جاؤ تو حسین چراغ ہیں تمہارے لیے, اور جب طوفانوں میں گھر جاؤ تو حسین نجات ہے تمہارے لیے. رسول اللہ پر تو ایمان ہے, رسول اللہ کے کلام پر تو لے او ایمان, حسین ابن علی تمہارے لیے نجات دہندہ ہے. عزیزان, آج آپ دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں مملکت ایران ہے, پوری دنیا کے مقابلے میں ایک ملک تنہا ڈٹا ہوا ہے. ایٹمی طاقتیں ساری ایک طرف, اقتصادی طاقتیں ساری ایک طرف, عالمی طاقتیں ساری ایک طرف, علاقائی طاقتیں ساری ایک طرف, عرب و غرب و اسرائیل سب مل کر ایک ملک کو گھیرے ہوئے ہیں, اور وہ تنہا سب کے مقابلے میں قیام کیے ہوئے ہیں. کیا طاقت ہے اس کے پاس؟ کس ذریعے سے ان کے خلاف قائم کیے ہوئے ہیں؟ غیر از حسین ابن علی ان کے پاس طاقت کا منبع کوئی بھی نہیں. فقط ایک طاقت ہے حسین ابن علی کی, اور یہ طاقت کیوں نہیں آزمائی جاتی یہاں پر؟ یہ رائے حل ہے پاکستان کی قوم کے لیے, پاکستان کی مملکت کے لیے, پاکستان کی جمعیت کے لیے, مسلم وغیر مسلم کے لیے, شیعہ و سنی کے لیے. یہ عجیب ماحول ہے کہ محرم جب آتا ہے تو فرقہ واریت کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں, امن عامہ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں, نا امنی کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں, اس کو ادھر روک دو, اس کو ادھر روک دو, اس کو ادھر کر دو. محرم جب آتا ہے حکومت کو چاہیے محرم کا اہتمام کرے. حکومت کو چاہیے کہ جو محرم کے اہتمام کرنے والے ہیں ان کو سہولتیں دے, ان کی خدمت کرے, ان کو موقع دے, تاکہ اس ملک سے یزیدیت کا ناسور ختم ہو جائے. یزیدیت سے پیدا ہوتی ہے دہشت گردی. جہاں جس ملک میں یزیدیت نہیں ہے وہاں دہشت گردی نہیں ہے, یزیدیت کے سے جنم لیتی ہے. اور حکم آپ کو یہ ہے, فمد لوجھک الذی وجہتک الیہ. امام فرما رہے ہیں, شیو میرے پیروکاروں, اس سمت بڑھتے جاؤ جس سمت میں نے تجھے لگا دی, تمہیں لگا دیا ہے. معافی کی درخواست نہ کرنا, خطرہ ہے خطروں میں کود جاؤ, ڈرو مت, خوف زدہ مت ہو. نکات دیگر بھی تھے عرض کرنا چاہتا تھا لیکن وقت محدود ہے. سید الشہداء کو معلوم تھا جتنے خطرات ہیں, جنہیں پیغام دیا تھا سید الشہداء کو معلوم تھا, چونکہ گھر سے جب مدینہ سے چلے تو سب کو یہ کہہ کے چلے تھے کہ میرا ساتھ دو اور جو بھی ساتھ دینے آئے وہ یقین کر لے کہ شہید ہو جائے گا. خود امام کو بھی معلوم تھا, انجام اپنا معلوم تھا. انجام معلوم ہونے سے حجت تل نہیں جاتی, حجت ساقط نہیں ہو جاتی. بے شک انجام معلوم ہو, بعضوں کو اپنا انجام پہلے معلوم ہو جاتا ہے, تو کیا جب انجام معلوم ہو جائے تو انسان اپنے راستے بدل دے, اپنے فریضے چھوڑ دے؟ سید الشہداء کربلا میں آ گئے, کوئی حامی و ناصر سوائے ان چند ایک افراد کے. چند ایک کوفہ سے آئے انفرادی طور پر, چند ایک بصرہ سے آئے انفرادی طور پر, جنہیں بلایا تھا, بعض پہنچ نہیں سکے, بعضوں نے دعوت دے کے خیانت کر دی, بعضوں نے سنا ہی نہیں, بعضوں نے امام کو مشورے دیے کہ آپ بھی رہنے دیں, آپ بھی نہ جائیں, ہم نے تو ویسے نہیں جانا, آپ بھی نہ جائیں تاکہ آپ کے جانے ہمارے رہ جانے سے ہماری بدنامی نہ ہو جائے, تاریخ ہمیں بدنام نہ کر دے, آپ بھی نہ جائیں. لیکن امام آ گئے. چونکہ یہ جنگ شروع کرنا ضروری تھی, آغاز کرنا ضروری تھی یزیدیت کے خلاف, ختم نہیں کرنی, اس جنگ کو امام نے کس سرمائے سے شروع کیا؟ جو کچھ میراث رسول اللہ سید الشہداء کے پاس تھی وہ سب لے کر میدان میں آ گئے. بیویوں کو لے آئے, بچوں کو لے آئے, جوانوں کو لے آئے. بعضوں نے لکھی ہے تعداد, سید الشہداء کے لشکر کی ترکیب کی تفصیل لکھی ہے, بہت اہم ہے, یہاں وقت نہیں کسی اور مجلس میں عرض کروں گا کہ ترکیب کیسے تھی, جوان کتنے تھے, گھوڑ سوار کتنے تھے, جنگجو کتنے تھے, اور جن کے پاس ہتھیار تھے وہ کتنے تھے, اور ایسے افراد جو جنگ نہیں لڑ سکتے تھے لیکن لشکر میں تھے وہ کتنے تھے, بچے کتنے تھے, اور وہ جنہوں نے جنگ کی لیکن جنگجو نہیں تھے, جنگجو بنے بغیر لڑائی کی سید الشہداء کی طرف سے انہوں نے رقاب سید الشہداء میں, وہ کتنے تھے. یہ ترکیب بہت اہم ہے جاننا, یہ ترکیب اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں اپنا فریضہ پتہ چل جائے گا. ہم جو آج اپنے لیے جواز ڈھونڈ لیتے ہیں بہت سارے, ہم پر اتمام حجت ہو جائے گی. سید الشہداء کے لشکر میں ایک بزرگ شخصیت تھے جن کی عمر ایک صدی سے زیادہ تھی, بعض روایت میں کہ 112 سال کی عمر کے تھے, 112 سال کا مجاہد, اس کی کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور اس کی بھویں لٹک کر آنکھوں کے سامنے حائل ہو گئی تھی. یہ بھی جنگ کرنے کے لیے نکلے روز عاشور, اور انہیں دو آدمیوں نے مل کر گھوڑے کے اوپر بٹھایا, انہوں نے تین کپڑے منگوائے, ایک کپڑے سے کہا کہ میری کمر کس کے باندھو تاکہ سیدھی ہو جائے, سیدھا نہیں بیٹھ سکتے تھے, اس سن میں انسان کمر نہیں سنبھال سکتا, ایک کپڑے سے کہا میری پیشانی پر بھویں اٹھا کر پیشانی پہ باندھو تاکہ مجھے کچھ نظر آئے, اور ایک کپڑے سے کہا کہ گھوڑے کے نیچے میری ٹانگیں باندھ دو تاکہ میں گر نہ جاؤں گھوڑے سے, سنبھل کے بیٹھا رہوں. خوب تین پار کپڑے لائے گئے اور اس بزرگ کو اس طرح سے بٹھا کر میدان میں بھیجا, اور میدان میں جا کر اس نے رجس پڑے, تلوار نہیں اٹھا سکتا, نیزہ نہیں اٹھا سکتا, لیکن زبان چلا سکتا ہے. میدان میں جا کر لشکر کے سامنے اپنی زبان کو تلوار بنا لیا, شہید ہو گئے. شہداء کربلا میں سے ہیں, کربلا کے اندر مدفون ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ. توجہ فرمائیں یہاں تک, اور ادھر سے 6 ماہ کا شیرخوار, بلکہ کربلا کے ایک شہید ان سے بھی کمتر ہیں, ان کا ذکر نہیں آتا, جن کا نام عبداللہ رضی ہیں, جن کے بارے میں ہے یہ کربلا میں ہی پیدا ہوئے اور کربلا میں ہی شہید ہو گئے, ان کا ذکر نہیں آتا, عبداللہ رضی کا ذکر. یہ سب سے کم سن ترین, وہ سب سے مسن, یہ سب سے کم سن شہید ہیں. یہ لشکر تھا سید الشہداء کا. جب روز عاشور نبارد شروع ہوئی, سب سے پہلے سالار لشکر سید الشہداء ابو الوفا حضرت علمدار حاضر ہوئے اور آ کر اذن جہاد مانگا سید الشہداء سے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیا آپ میرے لشکر کے علمدار ہیں، سالار ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ سالار پہلے جا کر شہید ہو جائے اور لشکر باقی ہو، اس لشکر کو لڑائے گا کون؟ امام نے حکم دیا آپ لشکر کو میدان میں بھیجیں، حضرت عباس نے اطاعت کی اور لشکر امام کو تیار کر کے، وہ لشکر کیسا تھا جس میں عرض کیا کہ بہت تھوڑے سے جنگجو تھے، لیکن انہیں بھی حضرت عباس تیار کر کے میدان میں بھیجتے، اور پھر جب مقتل میں گرتے ندا آتی سید الشہداء اٹھا کے انہیں گنج شہداء میں لے آتے، عباس روانہ کرتے حسین اٹھا کر لے آتے۔ جب تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے پھر جناب عباس آئے اور آ کر اذن طلب کیا جہاد کے لیے۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ ابھی تو آدھا لشکر باقی ہے، اے عباس وہ لشکر جو تیرا زیادہ محتاج ہے وہ تو باقی ہے، ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے اہل بیت کے جنہیں میدان میں جانا ہے، جنہوں نے زندگی میں جنگ نہیں کی، انہیں جنگ میں تیار کر کے بھیجنا ہے میرے بھیا۔ اور پھر عباس علمدار کا یہ امتحان شروع ہوتا ہے، کبھی چھوٹے سے 13 سال کے قاسم کو تیار کر کے بھیجتے ہیں، بہت سخت مرحلہ تھا حضرت عباس کے لیے۔ ایسے جنگجو آئے سید حضرت عباس کے پاس، نہ ان کے سر کے سائز کا خود موجود تھا، نہ ان کے تن کی زرہ موجود تھی، نہ ان کے اندازے کی تلوار موجود تھی، نہ ان کے اندازے کا نیزہ موجود تھا۔ ان مجاہدوں کو تیار کر کے حضرت عباس نے بھیجا، کسی کے سر پہ امامہ باندھتے، توجہ کریں، سید حضرت عباس کی مشکل یہ تھی کہ کس طرح جنگجو تیار کروں، سر بچہ ہے خود بڑا ہے، پہلے سر پہ اس کے دستار باندھتے، دستار کے اوپر خود رکھتے، اس خود کو نیچے سے باندھ دیتے تاکہ بچے کے سر سے خود گر نہ جائے، پھر بچے کو اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھاتے اور گھوڑے پہ بٹھا کے اس کے ہاتھ میں نیزہ تھماتے، نیزے کی انی کا حصہ بچے کے ہاتھ میں ہوتا، باقی نیزہ سارا زمین پہ گھسیٹتا ہوا جا رہا، اور یہ فوج حسین ہے لڑنے کے لیے آ رہی، جب جا کر گر جاتے ندا آتی الیہ الیہ یا مولا، پھر مولا حسین جاتے جا کر شہید کو لا کر گنج شہداء میں۔ لیکن عزیزان ایک وقت کربلا میں ایسا آیا کہ سالار تنہا رہ گیا، اور آ کر جھک کے آ کر ادب سے عرض کرتے ہیں مولا اب تو لشکر ہی نہیں بچا ہے، اب سالار کی کیا ضرورت ہے، اگر ہو تو اس غلام کو اجازت دیجیے۔ سید الشہداء نے اجازت دے دی، کہا جائیے آپ کی جنگ کا وقت آ گیا ہے، لیکن بھیا جانے سے پہلے ذرا خیام میں جا کر نگاہ کر لو، بچوں کے پاس پانی نہیں ہے، پیاس کی شدت ہے، عباس مجھے معلوم ہے آپ کے بعد بچوں کے لیے پانی لانے والا کوئی بھی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں آخری جنگ سے پہلے اگر ہو سکے تو بچوں کو پانی لا کے دو۔ جناب عباس خیمے میں آتے ہیں، آ کر ایک عجیب منظر مشاہدہ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ایک بچی کے ساتھ کبھی ایک خیمے میں جاتے ہیں کبھی دوسرے خیمے میں جاتے ہیں، وہ بچی ایک خیمے کو ایک مشکیزے کو اٹھاتی ہے اور بچوں کو کہتی ہے اس میں پانی ہے، جب پانی دیکھتی ہے نہیں ہے اس کو زمین پہ رکھ کر دوسرا مشکیزہ اٹھاتی ہے، اس میں پانی نہیں ملتا، اسی طرح ایک خیمے سے نکال کے دوسرے خیمے میں لے جاتی ہے۔ حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ایک خشک مشکیزہ اٹھایا اور ایک نیزہ اٹھایا اور خیمے سے نکلنے والے تھے کہ بچی بچوں کو بلا کر کہتی ہے بچوں میں آپ کو تسلیاں دے رہی تھی، پانی نہیں تھا موجود، میں دلاسے دے رہی تھی، لیکن اب وعدہ کرتی ہوں پانی آ جائے گا، بس تھوڑی دیر انتظار کر لو۔ بچے پوچھتے ہیں بی بی اب پانی کہاں سے آ جائے گا، تو بی بی فرماتی ہے کیا دیکھتے نہیں میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں، اب پانی آ جائے گا۔ اجر جزاکم رب، اب پانی آ جائے گا، بچوں منتظر رہو۔ حضرت عباس بچوں کی تشنگی دیکھ کر گھوڑے پر سوار ہو کر
گھوڑے کو فرات کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ بچوں کے لیے پانی آئے، لیکن سخت در سخت پہرے لگے ہوئے ہیں، ان پہروں کو توڑتا ہوا علی کا بیٹا فرات میں چلا جاتا ہے، اپنے گھوڑے کو نہر میں ڈال کر مشکیزہ بھر کے نکلتے ہیں فرات سے باہر، اور کوشش یہ ہے جتنا جلدی ہو سکے یہ پانی حسین کے خیموں تک پہنچ جائے، مولا کے بچوں تک پہنچ جائے۔ جب حضرت عباس نے خیموں کا رخ کیا، عمر سعد لعین اپنے لشکر کو کہتا ہے کہ اگر یہ پانی حسین کے خیموں میں پہنچ گیا، اگر عباس اور حسین نے پانی پی لیا، تو یہ لشکر کبھی بھی حسین کو شہید نہیں کر سکتا، شکست نہیں دے سکتا، یہ پانی ہرگز نہ پہنچنے پائے۔ لشکر نے گھیرا پانی روکنے کے لیے، ایک لعین آگے بڑھا، حضرت عباس کے اس بازو پہ وار کیا جس ہاتھ سے مشکیزہ تھاما تھا، بازو کٹ گیا، علی کے بیٹے نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ تھام لیا، یہ لعین بڑھ کر دوسرے بازو پر وار کرتا، بازو کٹ جاتا ہے، حضرت عباس نے مشکیزہ دانتوں میں تسمہ تھام لیا اور گھوڑے کو خیموں کی طرف ڈال دیا۔ عمر سعد کہتا ہے عباس کو چھوڑو، پانی کو نشانہ بناؤ۔ لعینوں نے پانی کو نشانہ بنایا، ایک لعین نے تیر مارا، مشکیزے کا سوراخ ہو گیا، سارا پانی زمین میں بہ گیا۔ حضرت عباس نے جب دیکھا کہ اب پانی نہیں رہا، میں کس طرح سے خیموں میں جاؤں، پیاسے بچوں کے سامنے کیسے جاؤں، جنگ کی اجازت تو پہلے ہی لے چکے تھے، پانی ختم ہو گیا، اب علی کے بیٹے نے جنگ کا ارادہ کر لیا، اب میں جنگ کرتا ہوں، لیکن عزاداروں یہ تو سوچو جنگ ہاتھوں سے ہو گئی، مولا کے تو بازو نہیں ہے۔ علی کے بیٹے نے جنگ شروع کر دی، گھوڑے کے موڑ دے، گھوڑے کو پاؤں کے ذریعے ایڑ لگا کر موڑ دے، اور جنگ شروع کر دی، پاؤں کے ذریعے جنگ شروع کر دی۔ لعینوں نے حضرت عباس کے گھیر میں گھیرا ڈالا، ایک ملعون نے گھر سے مارا، علی کے بیٹے کے سر پہ لگا، گھر کا لگنا تھا، حضرت عباس نے زین چھوڑ دی، زمین پر آ کر ندا آئی، الیہ الیہ یا مولا۔ حسین نے اٹھنا چاہا، اٹھا نہیں گیا، ہر ندا پر وہ کعب کی طرح لپک کے شہید کی لاش میں پہنچتے تھے، یہ وہ ندا ہے جس میں حسین اٹھ نہیں سکے۔ فرمایا عباس تیری شہادت نے کمر توڑ دی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو حضرت عباس کے قریب پہنچایا، روایات میں لکھا ہے حضرت عباس کی آخری سانسیں موجود تھیں، سر زخمی تھا، آنکھوں میں خون آ گیا، مولا حسین نے اپنے بھائی کا سر اٹھا کر گود میں رکھا، آنکھوں سے خون صاف کیا اور فرمایا میرے عباس، میرے بھیا، مجھے میں دیکھ رہا ہوں بڑی تکلیف کے اندر ہو، بھیا میں ابھی خیمے لے جاتا ہوں، بہنیں مرہم کریں گی، جب خیموں کا نام آوا تو بولے نہیں، عباس بولے نہیں، آواز نہیں نکالی، بس آنکھیں کھولی اور ایسے سر ہلایا کہ حسین کے نام سن گئے، سر ہلا کر فرمایا نہ مولا، مجھے خیمے لے کر لے جانا، بھیا کیوں خیمے لے کر نہ جاؤں، فرمایا اس لیے جب میں آیا تھا تو بچی نے وعدہ دیا تھا کہ بچوں پانی آ جائے گا، اب جب میں جاؤں گا خیمے تو بچے پیاسے بچے، میں کیسے بولنے پاؤں گا، مولا مجھے یہی پہ رہنے دیجیے، مجھے یہی پہ رہنے دیجیے۔ ماتم حسین،